السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وسيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کی، قال: یا رسول اللہ، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. آج خطبہ کا موضوع ہے زہد کی زندگی. زہد کا کیا معنی ہے؟ دنیا زہد کا کیا معنی ہے، زہد کی کیا فضیلت ہے، زہد کی کیا اہمیت ہے، زہد کیسے کیا جاتا ہے، زہد کے تعلق سے یا دنیا میں رہنے کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے، مومن کی زندگی میں زہد کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی کیسی تھی، اور آج ہماری زندگی کیسی ہے. زہد کا معنی پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، زہد کی حقیقت میں اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زہد کے معنی کے اندر کمی کا معنی موجود ہے، کسی چیز میں کم ہو جانا ہے، کہ چیز کو کم کرنا. زہد کے معنی کے گرد گھومتی رہتی ہے بات، لیکن علماء نے، یعنی اصطلاح جو معنی ہے زہد کا، بعض علماء نے کہا کہ دنیا کی لذتوں سے بیزاری کا نام ہے، یعنی دنیا کی لذتوں کو ترک کرنے کا نام ہے. آپ دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ زاہد ہیں. یہ تعریف بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر تعریف جو فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں زہد کا معنی یہ ہے کہ ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، ہر اس چیز کو ترک کر دینا جو آخرت کے لیے نفع بخش نہ ہو، یعنی جو کچھ آخرت کے لیے آپ کو نفع دیتی ہے اس دنیا میں اور آپ اسے پا لیتے ہیں، اور ہر اس چیز کو جو آخرت میں آپ کو نفع نہیں دیتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو زہد کہا جاتا ہے. اور یہ بڑی پیاری تعریف ہے، پہلے تعریف سے بھی زیادہ دقیق ہے اور زیادہ صحیح ہے. اور تیسرا معنی جو غلط معنی ہے، جس میں اکثر لوگ غلطی کر رہے ہیں، کہ زہد کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے ہی بیزاری ہے، صرف دنیا کی لذتوں سے نہیں بلکہ دنیا سے ہی بیزاری ہے۔ زہد کا معنی ہے کہ دنیا کو طلاق دے دو، اور یہ معنی درست نہیں ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا اس معنی میں کیا خرابی ہے اور کیوں غلط ہے۔ تو اگر دو لفظوں میں زہد کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، یہ یاد کر لیں، ہر وہ چیز، ہر اس چیز کو چھوڑنا جو آخرت میں آپ کے نفع بخش نہیں ہے، یہ زہد ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، حد سے زیادہ کھانا اور پینا صحت کے لیے بھی نقصان ہے، آخرت میں آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، کیسے؟ جب اسے زیادہ کھا پی لیتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے، جب سستی ہو جاتی ہے تو عبادات میں کمی پڑ جاتی ہے، چستی نہیں ہوتی عبادت میں، فرائض کی ادائیگی میں سستی ہے۔ مردوں پر پانچ نمازیں باجماعت فرض ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں نماز سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ کھانا کھا لیتے، پیٹ بھر کے حد سے زیادہ کھا لیتے ہیں، اور پھر غنودگی سے محسوس ہوتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، مشکل سے آنکھ کھلتی ہے اور نماز کی طرف جاتے ہیں، اور مشکل سے تشہد مل جاتا ہے، آخر رکعت تو دور کی بات ہے، اور کئی لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو کیا یہ خیر ہے آپ کے لیے؟ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ نقصان ہے۔ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آپ کے لیے آخرت میں نفع بخش نہیں ہے وہ زہد ہے۔ زہد کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی زہد کی زندگی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی زہد کی زندگی تھی۔ اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی زہد کی زندگی تھی۔ اگر زہد کی زندگی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے ان عظماء کو جو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، ان کو زہد زندگی کبھی عطا نہ فرماتا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی پسند ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اپنے پیاروں کے لیے خاص کر دیا ہے اور اس کی طرف رغبت بھی دلائی ہے۔ فضیلت، زہد کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں، اس میں سے ایک حدیث جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہی کافی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اور اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لے اور لوگ بھی مجھے پسند کر لیں، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے، دلنی علی عمل اذا عملت احبنی اللہ واحبنی الناس، کوئی عمل بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے ہے، ایسا عمل میں کروں آپ میری رہنمائی کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند فرما لے اور لوگ بھی مجھے پسند کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کرو، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا. دو لفظ ہیں، ازہد فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کرو. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ بھی تمہیں پسند کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَزْهَدْ فِي مَا أَيْدِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں اس میں زہد کرو لوگ تمہیں پسند کریں گے. یعنی جو لوگوں کے پاس ہے اس کے پیچھے مت دوڑو، ان سے مت مانگو، ان کی طرف مت دیکھو، لوگ تمہیں پسند کریں گے. تو زہد سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں، لوگ بھی راضی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. یہ فضیلت ہے زہد کی کہ اللہ تعالیٰ زاہد کو پسند فرماتا ہے. اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ مومن اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. کیونکہ دنیا اور آخرت کے آپس میں عجیب سا معاملہ ہے. جتنے دنیا میں لوگ گھستے جاتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، اتنی ہی آخرت ان کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے. اور اس کے برعکس جتنی دنیا سے، دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے، جتنی ہی آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے اتنی ہی دنیا سے، دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے. اور یہی معنی ہے زہد کا. سبحان اللہ. اور لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو مال محبوب ہے، اپنی محنت سے کماتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، یعنی جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے اس کی طرف دیکھنا اور اس کے پیچھے دوڑنا اور لوگوں سے سوال کرنا لوگوں کو پسند نہیں آتا. اس لیے اگر لوگوں کی محبت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد، یہ لازمی ہے، ترتیب دیکھیں، احبنی اللہ و احبنی الناس، تو مومن ہمیشہ فکر مند رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیسے راضی ہوتا ہے ہمیشہ. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں لوگوں کی رضا مندی بھی چاہتا ہے یا ان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے پسند کرے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن قباحت یہ ہے اور برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو راضی کرتا رہے اور اپنے رب کو ناراض کرتا رہے، یہ بڑی مصیبت ہے. بیوی کو راضی کیا، بچوں کو راضی کیا، ناجائز، والدین کو راضی کیا، دوستوں کو راضی کیا، رشتہ داروں کو راضی کیا، یہاں تک کہ اپنے جو خادم ان کو بھی راضی کیا، ناجائز راضی کیا، اور اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے رب کو ناراض کیا، اس میں کوئی خیر نہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی پسند ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ مجھے پسند کرتے نہیں کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سچ بات ہے، اس وقت فرق نہیں پڑتا، اس وقت کوئی اعتبار نہیں ہے اگر وہ آپ سے ناجائز ناراض ہے. آپ نے ان کو اگر جائز ناراض کیا ہے کیونکہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے حق بات کی ہے, دلائل کی روشنی میں بات کی ہے, نصیحت کی ہے اور لوگوں کو بری لگی ہے, بیوی کو بری لگی ہے, بچوں کو بری لگی ہے, اپنے دوست احباب کو بری لگی ہے, وہ آپ سے یہ سچ یہ حق سننا نہیں چاہتے, اگر اس وجہ سے وہ ناراض ہیں, آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں, تو ان کی یہ ناراضگی یا ناپسندیدگی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان کی اس ناراضگی اور اس کو ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر آپ حق بات کرتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, دلائل کی روشنی میں آپ مسائل بیان کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, ادب کے دائرے میں رہ کر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے. اور ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ان سے نرمی میں بات کریں, نصیحت نرمی میں کریں, اچھی بات ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے, جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ان کی طرف مت دیکھیں, مت سوال کیا کریں لوگوں سے, کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور اس ناپسندگی کا اعتبار ہے شرعاً, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہاں اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ کوشش کریں اس کا حل, آپ کوشش کریں کہ اپنی اخراجات کم کر لیں تاکہ آپ کو ضرورت نہ پڑے لوگوں کے سامنے ہاتھ بڑھانے کی. اخراجات بہت زیادہ ہیں, انکم بہت کم ہے, نتیجہ لوگوں سے سوال کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں ایسا شخص گر جاتا ہے, بار بار سوال کرنے والا شخص. اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہے, جائز ناجائز سب کچھ گھر میں موجود ہے. مہینے کے آخر میں, بلکہ بعض لوگ تو 15 دنوں میں اپنے ساری سیلری صاف کر دیتے ہیں, کچھ باقی رہتا نہیں ہے, اور باقی 15 دن ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں, کبھی رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی والدین کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کولیگز کے پاس جا رہے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ باقی 15 دن گزر جائے. لوگ نہیں پسند کرتے, اور آپ بھی نہیں پسند کرتے کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور بار بار آپ سے سوال کرے. جب آپ نہیں پسند کرتے تو پھر ایسے عمل کیوں کرتے ہو جو نہ آپ پسند کرتے ہو نہ لوگ پسند کرتے ہیں. الغرض اس کا حل کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دنیا کی حقیقت کو جاننے سے دونوں مسئلوں کا حل مل جاتا ہے. دنیا میں زہد اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس میں زہد کرنا, دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن مجید میں کئی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے. میں صرف 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کبھی کافر کو پانی نہ پینے دیتا, شربتما یعنی ایک سی پانی بھی نہ پینے دیتا. اگر دنیا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوتی, اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی تو کبھی کافر کو شربت ماء ایک سی پانی بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا. یعنی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کی. اس لیے کافر بھی دیکھیں دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، سارے دنیا ان کے پاس ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. سبحان اللہ. دوسری یا تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونہ، ملعونۃ، ملعون من فیہا. دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں وہ بھی ملعون ہے. الا استثناء ہے، سوائے اب ان چیزوں کے جو اس لعنت سے بچے ہوئے ہیں، جو دنیا کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں. الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، وما والاہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تقویت ہوتی ہے. وعالم ومتعلم، وعالما او متعلما، الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما، اور عالم اور طالب علم، علم حاصل کرنے والا. یہ چار چیزیں ہیں اور سب لازم اور ملزوم ہیں. ایک کے لیے دوسرے کو ہونا لازمی ہے، دوسرے تیسرا اور تیسرے چوتھا ہونا لازمی ہے. یہ چار چیزیں مستثنا ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت سے جو اس دنیا پر ہے. اگر یہ چار چیزیں نہ ہو تو دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، لعنت ہی لعنت ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا ذکر افضل ذکر، لا الہ الا اللہ، توحید ہے، سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الغرض سارے کا سارا دین ہے، ذکر اللہ وما ولاہ میں سارا کا سارا دین ہے. تو اگر دین دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا ملعون ہے، دین ہے تو دنیا میں بھی خیر ہے. اس لیے دین اور دنیا دو متضاد متقابل چیزیں نہیں ہیں. اس دنیا میں رہ کر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، مرنے کے بعد دین نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، تو پھر دین کہاں ہے؟ اس دنیا میں دین ہے، اور دین کو پانے کے لیے اس دنیا میں زہد کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ دین آسان ہو جائے. اگر زہد نہیں ہے تو دین میں مشکل پڑ جاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دین سے دوری ہو جاتی ہے، اور دین پر اس وقت تک صحیح عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک عالم نہ ہو سمجھانے والا. وعالمن او متعلمن، اور علم کے لیے عالم کے پاس جا کر علم حاصل کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. چار لفظ ہیں استثناء کے، اس لعنت سے بچنے کے لیے. اور دیکھیں چاروں کیسے لازم اور ملزوم ہے. دین ہے، اس کے لیے عالم کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے طالب علم کا ہونا بھی لازمی ہے، کیونکہ عالم بھی پہلے طالب علم ہوتا ہے پھر عالم بنتا ہے، اور عالم اس وقت تک عالم جب تک کہ طالب علم موجود ہو کو علم سمجھا اور سکھا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ روایت ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور بھی احادیث ہیں اگر تناظر کے دنیا اور آخرت کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی دو سنتیں خیر من دنیا وما فیہا. فجر کی دو سنتیں. آپ دیکھیں دین اور دنیا اگر ان میں تناظر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی کیا مناسبت ہے دین سے, اس حدیث کو دیکھ لیں آپ. رکعتی الفجر, فجر نماز کی دو, فرض نہیں, فجر کی نماز سے پہلے کی دو سنتوں کی بات ہو رہی ہے. خیر من الدنیا وما فیها, جو کچھ دنیا میں ہے سارے کے سارے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے, یہ دو رکعت فجر کی سنتیں جو ہیں وہ ان سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی جو لوگ دنیا کماتے رہتے ہیں اور ملٹی بلینئرز ہیں لیکن ان دو رکعت سے محروم ہیں, کچھ ہے ان کے پاس؟ اگر ساری کے سارے دنیا کے قدموں میں ہوتی اور وہ فجر کی سنتوں سے محروم ہے, کوئی خیر ہے؟ اچھا کیوں خیر نہیں ہے؟ کیونکہ مرنے والا مر کے چلا جاتا ہے, یہ بلینز یہ ملینز کہاں چھوڑ کے جاتا ہے؟ قبر میں لے کے جاتا ہے. میدان محشر میں ساتھ ہوتے ہیں, پل صراط میں ساتھ ہوتے ہیں, میدان محشر میں حوض کوثر پر پل صراط میں کیا ہوتا ہے, قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ فجر کی دو رکعت, فجر کی سنت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے جنازے میں اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, اس کا مال, اس کے اہل و عیال دوست و احباب, اور اس کا عمل. دو واپس چلے جاتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتا ہے. اس کا مال, اس کے احباب, اس کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں ذرا. ہم کہتے ہیں زہد کی زندگی. اچھا اس سے پہلے اس دنیا میں زہد کے اعتبار سے یا دنیا کی طلب کے اعتبار سے یا دنیا کے چھوڑوں کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ چار قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, جو صرف دنیا کے دیوانے ہوتے ہیں, ان کو صرف دنیا چاہیے, حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں, سود کھانا ہے, سودی کاروبار کرنا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بس دنیا ہونی چاہیے. لوٹ مار کا بازار گرم ہے, کرپشن ہے, رشوت ہے, کسی طریقے سے اس کے پاس مال ہونا چاہیے, دنیا ہونا چاہیے. وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, دنیا کی ریس میں جیتنا چاہتا ہے. یہ شخص ظالم لنفسی ہی ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دنیا میں صرف جو حلال ہے وہ لیتے ہیں اور حرام کو چھوڑ دیتے ہیں, حلال لیتے ہیں لیکن حلال میں بہت توسع کر لیتے ہیں, بزنس بہت زیادہ ہے, سنبھال نہیں پا رہے, وقت بہت کم ہے, نہ گھر والوں کے لیے وقت ہے, نہ بیوی کے لیے, نہ بچوں کے لیے, نہ والدین کے لیے, نماز کے مشکل سے وقت نکلتا ہے, اللہ کے ذکر کے لیے مشکل سے وقت نکلتا ہے. یعنی نماز پڑھتا ہے, پانچ وقت پڑھتا ہے, با جماعت ہی پڑھتا ہے, فرائض کی ادائیگی میں خلل نہیں ہے, کرتا ہے, لیکن وقت اس کے پاس تنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے بہت توسع کر لیا ہے. تو ایسے شخص پر گناہ نہیں ہے لیکن وہ بہت خیر سے ضرور محروم ہے, کیونکہ فرائض کی ادائیگی میں وہ کر رہا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, حسن سلوکی والدین کے ساتھ بھی کرتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس دین کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ جو وقت اس کے دیکھیں 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ابھی بتاؤں گا میں، دنیا میں ہمارے پاس جو میڈیم ہے یہ زمین ہے جس پر ہم چلتے ہیں، اور یہ وقت ہے جس میں ہم رہتے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں ہمارا قول اور عمل درج ہو رہا ہے، اور وقت رکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سیکنڈز کی سوئی کیسے تیزی سے چلتی رہتی ہے، جب آپ جلدی میں ہوتے تو اس سیکنڈ کی سوئی کی طرف مت دیکھا کرے، کام نہیں ہوتا، انسان کو لگتا ہے بس یہ اتنی تیز ہے جا رہا میں کام نہیں کر سکتا، اگر آپ نہیں دیکھتے اسے تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ الغرض تو یہ سوئی رکتی نہیں ہے، یہ جا رہی ہے، اب آپ دنیا کے لیے اسے صرف کر رہے ہیں یا دین کے لیے صرف کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو مقتصد ہے یہ شخص، محرمات سے دور ہے، فرائض کی ادائیگی میں یہ شخص کر رہا ہے لیکن بہت خیر سے محروم ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ سابقون بالخیرات، جو خیرات میں بہت آگے ہیں، جو دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، کاروبار میں زیادہ وہ توسعت نہیں اس لیے کرتے تاکہ ان کے پاس دین کے لیے وقت بچ جائے، تو محرمات کو چھوڑ دیا، فرائض کی ادائیگی میں بھی آگے ہیں اور نوافل میں بھی آگے ہیں، کیونکہ جو وقت وہاں سے بچتا ہے دنیا سے وہ نوافل میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کون ہیں؟ السابقین بالخیر، یہ سب سے اچھے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ، چوتھے قسم کے لوگ جو پہلے سے بھی زیادہ برے ہیں، اللہ المستعان، ان سے برے کون ہوں گے؟ جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، جنہوں نے زہد کو غلط معنی لے کر یہ کہا کہ زہد کا معنی ہے مکمل دنیا سے بیزاری، دنیا کو طلاق دے دینا ہے، مباحات بھی جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی ترک کر دینا ہے، اور اسے زہد نہیں کہتے، اسے کہتے تصوف، یہ صوفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موجود ہے لیکن کھانا نہیں کھانا، 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا ہے، روزانہ ایک بادام کھانا ہے بس، یہ کیا زندگی ہے یہ؟ سبحان اللہ۔ اور اس کی دلیل میں کہ یہ طریقہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف 3 صحابہ گئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، تو ان 3 صحابہ نے بعض امہات المؤمنین سے اپنے اپنے مسئلے کا ذکر کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی کھاؤں گا نہیں، افطاری نہیں کروں گا، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری رات جاگتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، جا کر کیا کروں گا؟ تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کھانا کو مکمل چھوڑنا، رات کی نیند کو مکمل چھوڑنا، اور شادی نکاح جو اس کو چھوڑ دینا۔ یہ دنیا کو چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ اس طریقے سے 3 لوگ آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا، یہ فرمایا کہ تم سب سے بہتر میں ہوں، اور یہ حق ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ پوری دنیا، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے، یہ میری سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ روزہ بھی رکھو اور افطاری بھی کرو، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھو اور راحت اور آرام بھی کرو، سو بھی جایا کرو، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، اور شادی بھی کر لو، دین بھی ہے دنیا بھی ہے. فمن رغب عن سنتی، جس سے میری سنت سے منہ موڑا، دوری اختیار کی، رغبت کر دی، میری سنت کو چھوڑا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی سخت وعید، مجھ میں سے نہیں ہے، تو پھر کون ہے یہ لوگ، یہ کس سے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں اور بعض صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، دین ہے اور دنیا ہے. اچھا، اس سے پہلے دنیا کی حقیقت تو ہم نے جان لی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیوں کیا اور ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے دنیا ہے کیا جس میں ہم رہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس یہ بات ہے. سورۃ الملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، الموت، موت کو، والحیاۃ، زندگی کو. کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں زندہ ہیں؟ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ کا مقام ہے، امتحان کی جگہ ہے. امتحان کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، جو عمل صرف نہیں کرتا بلکہ سب سے اچھا اور احسن عمل کرتا ہے. اصل بات یہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اس دنیا سے، ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو احسن عمل کرنے والے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اعمال سیئے، برے اعمال کرنے والے ہیں. اصل بات یہ ہے. اور احسن عمل میں سب سے زیادہ جن احسن عمل کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں، اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تا قیامت. یہ احسن عمل ہے، اور عمل اس وقت تک احسن یا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ ہو. الاخلاص للہ تعالی، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم عمل کر رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خلوص نیت کے ساتھ، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم یہ عمل کر رہے ہیں. یہ احسن عمل ہے، اس میں شرک اور بدعت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دنیا کیوں موجود ہے؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. ہم کیوں موجود ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ اخلاص ہے، یہ توحید ہے، اور یہی اس دنیا کے وجود کا مقصد ہے، اور میرے اور آپ کے وجود کا مقصد ہے، جن و انس ہر مکلف کے وجود کا مقصد ہے. اور اسی مقصد کے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اسی مقصد کے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. ایک ہی مقصد ہے، توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، ایک سچا معبود ہے صرف اور صرف روح اللہ تعالیٰ. سب سے بہترین زندگی، سب سے اعلی زندگی انبیاء کی زندگی ہے، اور ان کے بعد صحابہ کی ہے، اور ان کے بعد من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. دنیا تو ان کی زندگی کیسی تھی؟ زہد کی زندگی تھی. سبحان اللہ، زندگی میں سکون ممکن نہیں ہے الا یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کی حقیقت کو جان کر اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سکون اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، اور ہم بات کر رہے تھے سید ولد آدم، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، کیسے زندگی گزری ہے. مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر کچھ تجارت بھی کی تھی شروع میں، اور پھر اس کے بعد جب مدینہ میں پہنچے ہجرت کے بعد، گھرانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، ہر بیوی کا اپنا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جڑ کے یہ حجرے موجود ہیں، اور اس وقت مسجد نبوی دیکھی اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی تھی، اور ایک حجرہ جو 2 میٹر سے بڑا نہیں تھا، یہ گھر تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. در و دیوار کیسے تھے، فرش کیسا تھا، چھت کیسی تھی، بارش آتی تھی زمین گیلی ہو جاتی تھی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، زہد کی زندگی. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بڑے دنیا دار ہونا چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا. اور ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف ہے، ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر گئے سلام کیا، دیکھے تو چٹائی کے جو اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر موجود ہے، پیٹھ پر موجود ہے. تو سیدنا عمر رو پڑے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور آپ کو یہ حال ہے، اور قیصر اور کسرا ان کافروں کا حال دیکھیں، مخمل کے بستروں پر یہ سوتے ہیں، اتنی دنیا ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ سبحان اللہ، مومن جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب موت کے بعد کا سفر، اس پہ میں کبھی پورا خطبہ دوں گا انشاءاللہ، اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، جنت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھولتے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے فلان بن فلان کی روح ہے، ایسا نام جو دنیا میں سب سے پیارا نام تھا اس کا. فرشتے دروازے کھولیں گے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتویں آسمان تک، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے سچ فرمایا ہے، میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا سے ان کو پیدا کیا، واپس دنیا، اس دنیا میں واپسی ہے، اور پھر ان کو میں دوبارہ زندہ کروں گا. تو اسے واپس قبر میں لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی قبر میں پہنچا نہیں ہے یہ مومن، اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے پہنچ گیا ہے، ان افرش له من الجنہ، اس کے لیے جنت میں جنت کا بستر بچھا دو قبر میں. سبحان اللہ، جنت کا بستر ہے، اور جنت میں سے ایک کھڑکی بھی کھول دو یا دروازہ بھی کھول دو جس سے جنت خوشبو آتی رہے گی اور جنت کی ٹھنڈ ہوائیں آتی رہے گی، ٹھنڈی ہوائیں آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو مد البصر، کتنی کشادہ قبر ہے، جس کو اندازہ نہیں لگا سکتا، جہاں تو اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر اس سے زیادہ وسیع ہے. سبحان اللہ. یہ کب ملا؟ دنیا میں کیسر کسرا کس بستر پہ سوتے تھے؟ مخفل کے بستر پر سوتے تھے. کفر ہے، سب سے بڑی نافرمانی ہے، اللہ نے ان کو دے دی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ صرف اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیا چھوڑ کے گئے؟ کتنا مال و دولت چھوڑ کے گئے؟ سبحان اللہ. ایک ذرا تھی وہ بھی یہودی کے پاس گروی میں تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درہم لیے تھے ادھار میں، مرہون تھی یہ رہن جو ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا، صدیق هذه الامه، اپنی ساری دنیا جو موجود تھی قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے جب اس کی ضرورت پڑی. دنیا کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی گھر میں کھانا پینا موجود ہے اس کو بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا ہے، نہیں، ضرورت پڑی ہے تو اللہ کے لیے قربان کر دی ہے. ہجرت کرنی پڑی، صحابہ کرام نے اپنی مکہ کی ساری زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، جو کاروبار بھی چھوڑ دیا. یہ زہد ہے، تصوف نہیں ہے. مدینہ میں پہنچے، ایک مرتبہ ضرورت پڑ گئی، جہاد کے لیے مال کی کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلائی صدقات اور خیرات کے لیے. سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق ہمیشہ آخرت کے لیے سبقت ایک دوسرے سے کرتے تھے. وہ سیدنا عمر اس ٹو میں رہتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم جنۃ عرضها السماوات والارض. یہ سبقت، یہ ریس تھی، آخرت کی ریس، دنیا کی ریس نہیں. تو سیدنا عمر اپنے جو بھی مال موجود تھا آدھا مال لے کے آئے ہیں، اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی مال دے نہیں سکتا. آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی قربانی ہے؟ آپ کا بینک بیلنس میں اگر 10 لاکھ ہیں، آپ نے 5 لاکھ دے دیے، باقی 5 لاکھ رکھ دیے. کون کرتا ہے مجھے بتائیں؟ ہم میں سے کس کا جگر اور دل اتنا مضبوط ہے کہ وہ آدھا مال جو اس کی زندگی کی کمائی ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے؟ سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، عن صحابہ اجمعین، اور کچھ مال لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سارے کا سارا مال ہے. بڑے گھر والوں نے کیا چھوڑ کے آئے ابو بکر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، جب اس یقین کے ساتھ میں یہ مال دے رہا ہوں کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائے گا، تو میں فکر کس چیز کی ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی چیز دیتے ہیں تو واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. لیکن کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھنے والے ہوتے. واللہ بات خلاص نیت کی ہے، جتنی بھی کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کے لیے کوئی چیز دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ قرض ہے. قرض اللہ قرض حسنا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، حکمت ہے، رحمت ہے، کرم ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ سخی ہے. سبحان اللہ، یہ زندگی ہے. اور اکثر صحابہ کی یہی زندگی تھی، زہد کی زندگی تھی. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم کہاں پر ہیں کہ ہماری زندگی زہد کی زندگی ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جیسے کہ ہم دین میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور منہج السلف پر چلنے والے ہیں؟ کیا ہماری زندگی بھی ایسی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے بیزاری اختیار کرنا، جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن ان چار لوگوں میں ہم کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور اس شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ بہت بڑا شر ہے. اور اس سے بڑھ کر شر وہ ہے جو ان کی ضد میں ہے کہ دنیا کو طلاق دے کر دنیا کو چھوڑ ہی دیا ہے اور اس وعید میں داخل ہو گئے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت سے رغبت کی ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. باقی دو قسم کے لوگ رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، یہ بڑا شر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. باقی دو بچ گئے ہیں، ایک سابقون بالخیرات اور دوسرے مقتصد ہیں. میراوی کا راستہ اختیار کرنے والے میں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اتنی ہی کمی ہوگی ان کو جتنا دنیا میں ان کی زیادتی ہے. فرائض کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں، محرمات کی طرف جاتے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں ان کے پاس دنیا ہے اور دنیا میں کچھ توسع انہوں نے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے نہیں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو شر ہے اور وہ شر جو ہمیں ہماری آخرت کو خراب کر دیتا ہے اس سے منع فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے. اور سب سے بہترین لوگ چوتھے قسم کے، اس ترتیب جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ ہیں السابقون بالخیرات، جن کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، آخرت کے فکر مند ہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں اپنے حسن اعمال سے. دنیا کے ہر آزمائش میں ہمیشہ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ سب سے اچھا عمل میں کر رہا ہوں اس وقت یا نہیں کر رہا ہوں، گھر میں داخل ہوا ہوں اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آ رہا ہوں، احسن عمل ہے یا نہیں ہے، دو میں سے ایک ہے. بازار شاپنگ کے لیے جاتا ہوں، احسن عمل ہے یا نہیں ہے. اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھ کے کام کے لیے جاتا ہوں، احسن عمل ہے یا نہیں ہے. اپنی گیدرنگز میں دوستوں احباب کے ساتھ بیٹھ کر جب بات کرتا ہوں، ہم کیا بات کرتے ہیں، ہماری مجلس کیا ہوتی ہے، احسن عمل ہے یا نہیں ہے. سوتے وقت، جاگتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، ہر وقت بھی یہ آزمائش ہے. میرا جینا میرا مرنا آزمائش ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، جینا اور مرنا جڑے ہوئے ہیں. جیسے میرا جینا ہے ویسے ہی میرا مرنا ہے. جس چیز پر ہم زندہ ہیں اسی پر ہم مرتے ہیں. اگر خیر پر زندہ ہیں تو خیر پر موت آتی حسن خاتمہ ہوتا ہے، اور اگر شر پر زندہ ہیں تو پھر خیر کی توقع نہ کرے، خیر پر خاتمہ نہیں ہونے والا، اور خیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور شر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے، اور توحید سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کے منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زہد کی زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔